أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الضحى مكي ہے اور 11 آیات ہے اور نزول میں 12 ہے. موجودہ ترتیب موجودہ میں قرآن کریم کی 93 سورت ہے. یہ ان سورتوں میں سے ہیں جن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مقامات کے تذکرے میں تسلی دی گئی ہے کہ تکالیف اور صدمے ایک نہ ایک دن ختم ہوں گے اور اس پر مختلف چیزیں گواہ کے طور پر پیش کر دی گئی. مفسرین کے ہاں مشہور ہے کہ کچھ دنوں تک وہی میں رکاوٹ آئی تھی. اللہ کی حکمت متعالیہ کہتا اور اس کے بھی مختلف وجوہات لکھے گئے. حق تعالیٰ نے اس صورت میں اس کی بھی تسلی دی کہ یہ خاص اسرار و حکم کے تحت ہوا ہے, نہ رب آپ سے ناراض ہے اور نہ آپ کو چھوڑا ہے. والضحى قسم ہے دن کے اجالے کی, واللیل اذا سجا اور رات کی جب وہ چھا جانے لگے. دوحا سورج نکلنے کے بعد کے وقت کو کہتے ہیں جب سورج کی شعائیں زمین پر پہنچ جائے. دہات الشمس ہو, یعنی سورج کی شعاؤں نے زمین کو بھر دیا اور اسی کو فارسیان کہتے چاشت, اور بعض زبانوں میں کچا گرما, دوپہر سے پہلے کا لمحہ. محدثین کے نزدیک اشراق اور چاشت ایک ہے. صوفیہ کرام اور بزرگان دین کے نزدیک دونوں میں فرق ہے. سورج نکلنے کے ساتھ ہی اشراق شروع ہوتا ہے. اشرقہ کے معنی ہے سورج نے سانس لیا. او پختو کے وہی نور سڑکا ہوا والا, او کل وہی سرے ہوا والا. نور سرے ہوا والا کہیں سے نظر آیا, ہر جگہ رہی. اور دہت چاش شدن, اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی شعائیں پھیل گئی ہے. سورج نکلنے کے بعد جو نماز تجویز ہوئی ہے وہ 2 رکعت ہے. ترمذی شریف میں من صلی الفجر بجماعت ثم جلس وذکر اللہ حتی اذا طلعت الشمس قام فصلى رکعتیہ فلہو کحج و عمرہ تامت. جس نے فجر جماعت سے پڑھی یا پھر بیٹھا رہا, اللہ کے ذکر و تسبیح دعا و بیان درس میں لگا رہا, سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھی, اس کو 1 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا پورا پورا پورا. یہ اشراق کی فضیلت ہے. اور چاش اور دوحا کی فضیلت وہ ہے جس میں ہے یا ابن آدم ان رکعت لی اول النہار اربع اکفک آخرا اے اکفک ہمک و غمک و جمیع ما یهمک. علی قاری مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے اے ابن آدم سورج نکلنے کے بعد یعنی دن شروع ہونے کے بعد آپ چار رکعت پڑھ لے میں رات تک تیرے غم ہم صدموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا. اس لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز میں لکھتے ہیں جو شخص یہ چاہے کہ اس کا دن بخیر و عافیت گزرے وہ چاش کی چار رکعت پڑھا کرے, اور جو یہ چاہے کہ کل قبر کے اندھیرے روشن ہو جائے وہ اندھیرے میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ وَالضُّحَى قسم ہے دن کے اجالے کی. علماء نے اتنی تحقیق کی ہے کہ مستدرک حاکم کے اندر یہ چاش کی نماز کی قرات مسنون بھی مروی ہے کہ پہلی رکعت میں وہ شمس پڑھے, دوسری میں وہ لیل پڑھے, اور تیسری میں وہ دوحا پڑھے, اور چوتھی میں الب نشراق پڑھے. محدثین اشراق اور چاش کو ملاتے ہیں. امام الاثر المحدث الکبیر والفقیح علی الاطلاق آیت من آیات اللہ شیخ و مشائخنا و استاذ و اساتذتنا و وسیلتنا الی اللہ. حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء دونوں کو دو نمازیں مستقل کہتے ہیں, اور یہ میدان صوفیاء اور بزرگان دین کا ہے. شاہ صاحب نے ان کی تائید فرمائی کہ اشراق اول ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے تک, اور اس کے بعد دن کے مکروہ ہونے تک نصف النہار تک جو وقت ہے یہ سب کا سب چاش کا ہے. اور ترمذی شریف میں ہے کہ بارہ رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے چار چار چار, اور کہتے ہیں کہ اس میں دو دو نہیں ہے, چار 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 اکٹھی ہے, جیسے ظہر کی سنت اور جمعے کے بعد والی اور پہلی والی چار چار سنت. بعض لوگ اشراق کی دو رکعت پڑھ کر پھر اس کے ساتھ دو رکعت صلاۃ حاجات پڑھتے ہیں, یہ طریقہ بھی پسندیدہ نہیں ہے اور فقہ حنفی کے خلاف طریقہ ہے. فقہ حنفی کا راجح قول یہ ہے کہ دن کے نوافل چار چار رکعت, اگر یہ واقعی کوئی شرعی نماز ہے تو اکٹھی چار ہونا چاہیے. اور ترمذی کی صحیح اور صریح حدیث کے اندر اشراق کی دو ہے تو دو پڑھ لے, اور جو معمولات ہیں وہ مکمل کرے, تھوڑی دیر بعد دو رکعت اور پڑھ لے. اکٹھی چار پڑھتے ہیں اور دو دو کر کے یہ فقہ حنفی کے سراسر خلاف ورزی. مزید تفصیل میں نے اپنی کتاب احسن المراتب بنیل النوافل والرواتب کے اندر لکھی ہے. ومن شاء التفصیل والتدلیل فعلیہ ان یراجع الیہ ففیہ بحث شریف و تحقیق حنیف ان شاء اللہ تعالی. والضحا بعض مفسرین نے کہا ہے, نظام الدین نیسابوری نے کہا ہے رغائب کے اندر کہ والضحا سے مراد یہاں دن ہے, کیونکہ آگے رات کا تذکرہ ہے, لیکن خود ہی اس قول کو ناپسند کیا اور کہا کہ نہیں دوحا تو دن کے اجالے کو کہتے ہیں اور دن کی روشنی کو کہتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے صرف رات نہیں ہے, واللیل اذا سجا رات کا چھا جانا ہے, تو یہ رات کے اندھیرے کی طرف اشارہ ہے, تو دن کا اجالا بیان ہوا ہے. اس پہ ایک اشکال ہے کہ گزشتہ سورت واللیل سے شروع دی اور یہ والضحا سے شروع ہے. جواب یہ ہے کہ وہاں راحت بدن مقصود تھی, اور یہاں پر منصب امامت مقصود ہے، منصب امامت کے اندر پھر دن مقدم ہے اور انسانی آرام اور راحت کے لیے رات ضروری ہے. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى. بعض علماء دین فرماتے ہیں کہ دُحا سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جمال آ رہا ہے، اور رات کے اندھیرے سے مراد آپ کے زلف مبارک ہیں، سر کے بال تھے آپ کے بڑے خوبصورت، اور وہ کبھی کبھی جب آپ گفتگو فرماتے تھے چہرے اثر پہ آ جاتے تھے. وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى. یہ باتیں درسوں میں ختم ہونے لگی، اس لیے دینی مدرسوں نے ایسے قانون بنائے جو شریعت کے خلاف ہیں، اور طالب کو کہتے ہیں کہ سر کے بال مونڈ کے آؤ. حالانکہ احادیث میں صراحت ہے کہ یہ خوارج اور بے دین لوگوں کی علامت ہے. مومن بغیر کسی وجہ کے سر کے بال نہ منڈائے، کوئی وجہ ہونا چاہیے، بیماری، بڑھاپا، تکلیف، درد سر، یا مناسک کی ادائیگی جیسے احرام عمرے کا یا حج کا کھولنا ہو، وہاں بالاتفاق حلق افضل ہے، لیکن عام حالات کے اندر زلف رکھنا، گیسو دراز، پشتو میں کہتے ہیں سٹوکے. والضحا قسم ہے دن کے اجالے کی، واللیل اور رات کی، اذا سجا جبکہ وہ چھا جانے لگے. بعض مفسرین نے کہا ہے دوحا سے مراد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نبوت، اور واللیل سے مراد ہے آپ کا سفر آخرت، کہ ایک نہ ایک دن یہ اجالا بھی اندھیرا ہو جائے گا. اور اس زمن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ذکر ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کا زمانہ خلافت بہت مختصر اور بہت پریشانی ہو گیا تھا. ایک تو اتنا بڑا سانحہ پیش آیا کہ نبی آخر زمان تشریف لے گئے. حدیث میں آپ نے کہا ہے قیامت کی پہلی نشانی موت ہی میری موت ہے، میں آخر زمان پیغمبر ہوں، اور جب میں چلا گیا تو قیامت برپا ہو گئی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرات آیات بھی حقیقت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے سہ لی، اور سب سے زیادہ صدمہ اور پریشانی آپ نے اٹھائی ہے. بخاری میں ہے کہ ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ کے بعد جب میرے والد ابو بکر مصلے پہ کھڑے ہوں گے، وہ تو رجل اسیف اور بہت نرم دل قسم کے آدمی ہے، اور تحمل نہیں کر سکے گا، بہت بڑا وزن پڑے گا. اور میں چاہتی تھی کہ عمر جیسے جبل من جبال الاستقامہ کو کہے، لیکن آپ نے کہا انتن صواحب یوسف، تمہاری یہ باتیں ناپسندیدہ ہے. اور ایک روایت میں آپ نے کہا ابلّا ای ام الا ابو بکر، اللہ نہیں مانتے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور امت کا امام بنے. اور دوسری روایت میں ہے آپ نے کہا مرو ابا بکر فلی ام بن ناس، کہو ابو بکر کو وہی نماز پڑھائے. ایک تو یہ خود بہت بڑا سانحہ تھا جو ابو بکر صدیق پر براہ راست آیا ہے، اور آپ ہی نے ساری تسلی دی. صحابہ کرام غم اور صدمے کی وجہ سے اتنے نڈال تھے کہ عمر جیسے مضبوط انسان نہ عمر دے رچان شلو ایلے چھے زمانگا خوگ نبی لے دنیا تلے، ڈر کے مارے کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ حضرت کا وصال ہو، سن نہیں سکتے تھے. اور دوسرے مسائل، تیسرے مسائل بہت سارے پیش آئے کہ حضرت کا انتقال ہوا ہے، آپ نے ممبر پر بیٹھ کر تقریر کی اور آیتیں پڑھی، اور آپ نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت برحق آئی ہے، اور آپ تشریف لائے اور حضرت کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد کہا طبت حیاً و میتاً یا رسول اللہ، حضرت آپ زندگی میں بھی پاک و صاف تھے اور وصال کے بعد. لا یزیکک اللہ الموتتین، دو موت نہیں آئے گی، اما الموت فقد متہا، ایک موت تھی وہ آ گئی، یعنی اس کے بعد قبر کے اندر برزخی حیات، تستمر حیات سرمدیت. حافظ ابن حجر فتح الباری شرح بخاری. اور اس کے بعد لوگوں نے پوچھا آپ سے کیا حضرت کو غسل دیا جائے گا؟ دیا جائے گا. پھر یہ مسئلہ بھی پوچھا گیا کہ قبر لحد بنے گی یا شق بنے گی؟ آپ نے کہا لحد بنے گی. پھر یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ جنازہ اٹھایا جائے گا؟ فرمایا جس جگہ پلنگ میں حضرت نے روح دی ہے اسی جگہ نہلایا جائے گا، اور اسی جگہ قبر کو دی جائے گی، اور اسی جگہ آپ کی تدفین ہوگی. پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا امامت ہوگی؟ آپ نے کہا نہ، سب لوگ آئیں گے اور پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا حمد و ثنا اور درود شریف پڑھیں گے. اتنے مشکل مسائل یکدم سامنے آئے جو دنیا آسمان و زمین نے کبھی دیکھے نہیں نہ سنے. بخاری اور ابو داؤد میں ہے، صحابہ کہتے ہیں کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہمارے بہت بڑے عالم تھے. چونکہ پیغمبر کے متعلق قرآن میں ہے وعلمک ما لم تکن تعلم، آپ کو وہ علوم دیے جو آپ نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. تو علماء تفسیر کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جتنا فضل الہی بہت بڑا ہے، اس طرح علم نبوت، علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا ہے. اور آپ کے ان کے جانشین ہیں اور نائب ہیں، اور ان کے منصب نبوت کے بعد منصب امامت پر اول فائز ہے. اس لیے ضرورت تھی کہ آپ کو بھی سب سے بڑا علم دیا گیا. امت محمدیہ کا تین باتوں پر اتفاق ہے، ابو بکر صدیق سے اس پوری امت کے اندر کوئی افضل نہیں ہے. ابو بکر صدیق کی افضلیت پر اجماع صحابہ ہے، اور ابو بکر صدیق کے دور میں عہد میں وہی خلافت کے لیے مستحق تھے، ان سے بہترین انسان خلیفہ نہیں ہو سکتا تھا. قسم ہے دن کے اجالے کی اور رات کی تاریکی کی، دن کے ساتھ پھر رات آتی ہے اور اجالے کے بعد پھر تاریکی پیدا ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ تو اول بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ کی زیاپاشیاں ہیں اور آپ کا جمال جمال آرا ہے، اس طرح آپ کی موت اور وفات حسرت آیات، یہ بھی دلیل من ادلہ حضرت دین ہے. اور اس کے باوجود بھی اسلام برقرار رہے قیامت تک. ایک تو قرآن کریم میں ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جو وعدے ہم نے کیے یا تو آپ کی زندگی میں پورے کر لیں گے، اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کو فوت کر دیں گے اور وعدے ہم بعد میں پورا کریں گے، یعنی آپ نہ بھی رہے تب بھی دین رہے گا قیامت تک. اور یہی بات ابو بکر صدیق نے کہی، من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، جو سمجھتا تھا کہ عبادت محمد کی ہے وہ سن لے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھے کہ اللہ نہ مرنے والا ہے، اللہ کو موت اور زوال کبھی نہیں آئے گا، بس وہ عبادت جاری رکھے. عبادت شریعت کے اندر رب العزت کی ہے، طریقہ اور سنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. والضحا واللیل اذا سجا، چونکہ دن کی زیاپاشیوں کے ساتھ اور اجالے کے ساتھ فور رات اور اس کی سیاہی اور اس کی تاریکی کا تذکرہ ہے، اس لیے علماء دین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا زمانہ بہت غم ہم اور صدمے کا وقت. ایک تو یہ سارے غم ہرے بھرے ہیں، اور دوسری طرف مشکلات پیش آئی. ایک قوم نے زکات کا انکار کیا کہ یہ تو پیغمبر کو ادا ہوتی تھی، وہ فوت ہوئے، کوئی اور زکات نہیں لے سکتا. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں جیش اسامہ کو ترتیب دیا تھا، اور اسامہ کمسن صحابی کو بموجزہ نبوت سپہ سالار بنایا تھا اور ان کو کہا تقدم حبیبی، آپ ہی آگے آگے رہیں گے. اور پھر فرمائے اس کے والد بھی اعلیٰ صلاحیتوں کے تھے اور یہ بھی اعلیٰ صلاحیتوں کے. حضرت کے وصال کے ساتھ ہی بعض صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ آپ کا معجزہ تھا لیکن آپ کا وصال ہو گیا، کہ ایسا نہ ہو کہ اسباب جنگ اور تدابیر حرب کے خلاف ورزی ہو. حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع پر بھی زبردست ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور آپ نے کہا کہ نہیں، جس کو پیغمبر نے آگے کہا ہے وہ آگے رہے گا اور ہرگز اسامہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور سپہ سالار نہیں بڑھے گا. اور حضرت عمر جیسے آدمی نے ایک موقع پر آپ کو مشورہ دیا کہ بہت فتنے ہیں، مسلم قذاب بھی زوروں پر ہے، اس کے ساتھ بھی جنگ کرنی ہے، اور زکوٰۃ کے جو مانعین ہیں ان کی بھی اصلاح کرنی ہے، تو اگر اس میں کچھ نرمی کی جائے کیسا رہے گا. آپ نے حضرت عمر کو دیکھا اور فرمایا اشداد فی الکفر وخوان فی الاسلام. وہ کفر میں اتنے پختہ تھے، مضبوط تھے، اور اسلام آنے کے بعد اتنے ڈھیلے ہو گئے. ایون قص الدین وانا حی، دین میں کمی ہوگی اور میں زندہ رہوں گا. ابو داؤد شریف، ابو داؤد میں یہ الفاظ ہے. اور آپ نے کہا زکات بھی فرض ہے اور نماز بھی فرض ہے، اگر کسی ایک فریضے میں کوئی کمی کر لے میں جان کٹا دوں گا اس کے سامنے. حضرت عمر کہتے ہیں میں سمجھ گیا، فقط شرح اللہ له صدر ابی بکر، کہ ابو بکر کے سینے کو اللہ نے کھول کے رکھ دیا ہے. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه، جس کو ایسی شرح صدر ہو اس کو خدائی نور عطا ہو چکا ہے. والضحى والليل اذا سجى، قسم ہے دن کے اجالے کی اور رات کی سیاہی کی، یا چھا جانے کی. ما ودعک ربک وما قلا، نہ تو ناراض نہ تو چھوڑا ہے آپ کو رب نے اور نہ آپ سے ناراض ہے. ودع یود تودی کے معنی رخصت کرنا، ایک کف و دست و سا دو بازو، ہم تو دی یک دیگر بکنے. اِلَّمْ أَمُتْ يَوْمَ الْوِدَاءِ تَعَصُّفًا لَا تَحْسَبُونِ فِي الْمَوَدَّةِ مُنْصِفًا. اور قَلَا يَقْلِي کے معنی آتے ہیں اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ اے مِنَ الْمُبْغِزِينَ، آپ کی وحی میں کچھ حکمت کے ساتھ دیر ہوئی تھی اور پریشانی اٹھا رہے تھے، اس پر رب العزت نے یہ تسلی دی کہ اللہ نہ کبھی آپ سے ناراض ہوگا اور نہ آپ کو چھوڑے گا. یہ دونوں تسلی ہے، وللآخرت خیر لک من الاولى، اور یقیناً آخرت بہت بہتر ہے دنیا سے. اس سے پتہ چلے کہ اخروی حیات، قبری حیات، برزخی حیات دنیاوی حیات سے اعلیٰ ہے. دنیاوی کی تعبیر ناقص اور جعلی ہے اور من گھڑت ہے. امت کے اکابر و اساغر، سلف خلف، روایتاً درایتاً تمام مفسرین، محدثین، فقہائے دین متفق ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، بات ختم ہوگی فی قبورہم، اور اس کے بعد اس کے ساتھ دنیا کا پخ لگانا شر اور فساد کی باتیں کر دی. یہ نہ دانستہ یا دانستہ ایک فتح الباب الفساد کر رہا ہے، ایک نئی چیز شارع علیہ السلام کو بتا دی جو سرے سے ہے ہی نہیں. یقیناً آخرت اور آخرت کی نعمت ہے آپ کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے. موت پر دنیا ختم ہو جاتی ہے، موت پر یہ دنیا نہیں رہتی ہے، اس کے بعد جو نعمت ہے وہ سب آخرت کی ہے، اور اس کا پہلا مرحلہ قبر ہے جس کا ایک نام برزخ ہے. اور روح کا جسم سے کسی نہ کسی طرح تعلق ضروری ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کا جسم سے کوئی تعلق نہیں، فہاؤلائے کفار و بیجماع المسلمین، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. اور یہ تعلق روح مع البدن محقق الاثر نے تسکین الصدور میں ثابت کیا ہے. اور بیہقی نے اور ابن کثیر نے اور جلال سیوطی نے حیات الانبیاء میں نقل کیا ہے. اور التذکرہ فی احوال القبور میں قرطبی نے بھی نقل کیا, اور تمام ائمہ نے ہر دور اور ہر زمانے میں مانا ہے کہ انبیاء علیہ السلام مرسلین کی حیات اور پھر سید الرسل والنبیین کی حیات قبر مبارک کے اندر, جو برزخ کی حیات ہے اور اخروی حیات ہے, دنیا کیا چیز ہے, دنیا سے کروڑوں درجے بلند و برتر ہے. وللآخرت خیر لک من الاولى, یقیناً آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے. یہاں ذرا سی ایک بات سن لے اور تھوڑی دیر کے لیے ذہن متوجہ رکھے, وہ یہ کہ آپ اس دنیا کے اندر پیغمبر مبعوث ہوئے, قرآن آپ پر اس دنیا میں نازل ہوا, اور اس دنیا کے آخری دن تک آپ پر ایمان لانا فرض ہے, اور آپ کے اتباع کے بغیر نہ دنیا میں ہدایت ملتی نہ آخرت میں نجات ہوگی. اصل معیار اور مدار اس پورے کائنات کا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس دنیا جس میں قرآن نازل ہوا, جس میں آپ پیغمبر ہوئے, جس میں آپ نبی آخر زمان ٹھہرے, جس میں آپ پر ہر طرح نبوت اور رسالت ختم کر دی گئی, یہ جتنی بھی دنیا ہے آپ کو اس کے بعد آخرت جو ملنے والی ہے وہ اس سے بہتر ہے. وللآخرت خیر لک من الاولى, اللہ کا کلام صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے دوبارہ دنیا کا اطلاق کرنا اس عاجز اور فقیر کے نزدیک ناقابل فہم ہے اور تجاوز عن الحدود ہے, بالکل آداب شرع کے سر خلاف. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, ان قریب دے دے گا آپ کو رب, آپ خوش ہوں گے, اتنی نعمتیں عطا کروں گا اور اتنی عزت کروں گا اور ایسے مقام اور مرتبے دوں گا کہ حضرت آپ کو خوش کر کے چھوڑنا ہے. تفسیر فتح العزیز میں, نیشاپوری میں اور تمام معتبرات میں ہے کہ آپ بہت خوش ہوئے. اس کے بعد آپ فرماتے تھے میں خوش ہوں گے, میں راضی ہوں گا ہی نہیں جب تک میری امت کا ایک فرد بھی جہنم سے نکل کر جنت نہ آئے. ساری امت کو میں بخشوا کے تب جا کر کے میں خوش ہوں گا. حضرت مولانا انور شاہ اس لیے کہتے ہیں صاحب روزی جزا وانگا خطیب انبیاء, قیامت کے دن کے سپہسالار تو آپ ہیں, کیونکہ صاحب الشفا آپ کے ناموں میں سے ایک نام اور مقام ہے. اللہ نے آپ کو شفاعت کا مقام دیا ہے اور اس شفاعت کے ذریعے آپ امت کے گناہگاروں کو بخشوائیں گے. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, اور شفاعت کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے ایمانیات میں رحمت والی شفاعت, اللہ کی عنایات والی شفاعت نصاً ثابت ہے. ہم آپ کو ایسی, آپ کو رب ایسی عزت نعمت خوشی عطا کرے گا کہ آپ خوش ہوں گے. الم یجدک یتیماً فآوا, کیا پایا نہیں تھا آپ کو یتیم اور ٹھکانہ دے دیا آپ کو. اللہ اکبر, آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد عبداللہ فوت ہو گئے تھے, اور آپ کی عمر جب 6 سال تھی بس کہتے اس سے بھی کم و زیادہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی, اور آپ کی عمر تھوڑی اور بڑی تو آپ کے دادا عبد المطلب فوت ہوئے, اور اس کے بعد ابو طالب بڑی دیر تک نگرانی کرتے تھے اور خیال رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یتیمی کے دن بھی آپ کو دکھائے. الم یجدک یتیماً فآوا, دنیا کے اندر جو سہارا ہے وہ یہی ہے, باپ ہے سب سے بڑا ذریعہ. جس طرح بھی ہو دنیا کے اندر باپ اولاد کے لیے بہت مضبوط سہارا ہے, اور والد جب نہ ہو اور بچہ بلوغ تک نہ پہنچا ہو تو وہ یتیم کہلاتا ہے, کیونکہ لا یتم بعد البلوغ ولا عطر بعد العروس, وہ دبا کے دے. شادی کے بعد خوشبو کا کوئی فائدہ نہیں, اور بلوغ کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اور پایا آپ کو محبتوں میں کھویا ہوا، پس ہدایت کے ذریعے تسلی دی. بعض لوگوں نے کہا ہے اور پایا آپ کے پاس آپ کی خدمت میں، جس بے راہ کو سو اس کو راہ دی. آپ کے خادم، آپ کے ہم نشین، آپ کے مصاحب، آپ کے آداب و احترام بجا لانے والے کوئی ایک بھی ایمان سے محروم نہیں ہوا. عام طور پر یہ توجیہ روافض کرتے ہیں اور وہ ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں. اہل سنت والجماعت اولین و آخرین متفق ہے کہ ابو طالب کا خاتمہ کفر پر ہوا، اور یہ مسئلہ بخاری و مسلم کے صریح احادیث سے ثابت ہے. ضال، ضل یا دل کا ایک معنی آتا ہے خود رفتہ ہونا، محبتوں میں کھو جانا. آپ عجیب طرح متلاشی تھے. مکہ جو مسکن اور موطن ہے انبیاء کا، اور نقطہ اتحاد ہے کعبے کا، وہاں مشرکین مسلط تھے. کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، بجائے تسبیح پڑھنے کے سیٹیاں بجاتے تھے، اور تالیاں بجاتے تھے، اور اپنی لڑکی زندہ درگور کرتے تھے، تجارت کو عیب اور لوٹ کسوٹ پر فخر کرتے تھے. دنیا کی کوئی ناکردنی نہیں تھی جو اس قوم میں موجود نہ تھی، یہاں تک کہ اس کو جاہلیت کہتے ہیں. جہل جہل غالب تھا. ایسے شہر میں وانت حلم بهذا البلد، وہاں آپ پیدا ہوئے. ایسا شہر تھا کہ آپ اندر رہ نہیں سکتے تھے، آپ اللہ کی خلوت کے لیے اور خصوصی عبادت کے لیے غار حرا 3 میل کے فاصلے پر باہر ایک پہاڑ میں ایک غار سا تھا، اس میں تشریف لے جاتے تھے. اس عالم میں کہ آپ حق کی تلاش میں تھے، اور آپ حق رب العزت کی وحدانیت اور فردت کے خواہاں تھے، اور مکے کے تمام پروگرام اور وہاں کے ماحولیات نے آپ کو پریشان کیا تھا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، پایا آپ کو محبتوں میں کھویا ہوا. فہدا، پس آپ کو ہدایت کے ذریعے تسلی دی، وحی بھیجی، نبوت عطا فرمائی، قرآن نازل کرنا شروع کیا، اور پورے عالم جن اور انس کے لیے ہادی و مقتدی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور پایا آپ کو تندس، بس آپ کو غنی کر دیا. علماء کہتے ہیں کہ شروع عمر میں، جبکہ آپ کی عمر 25 سال تھی، مکہ مکرمہ کی ایک متمول خاتون خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے ساتھ عقد نکاح کی پیشکش کی. آپ نے خاندان کے بزرگوں کی مشاورت کے بعد اس کو منظور کر لیا. وہ غیر معمولی مالدار عورت تھی، اور اس کی وجہ سے آپ کو تبلیغ نبوت کے لیے سہولت ہو گئی. علماء نے لکھا ہے کہ دین کے کاموں کے لیے جائز اور حلال دولت بھی ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے تجارت نبوت سے پہلے کی، لیکن وحی آنے کے بعد آپ نے کبھی بھی تجارت نہیں فرمائی. کوئی اونٹ خریدا اور بیچا، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن مستقل طور پر آپ نے کوئی سفر برائے تجارت کیا ہو، اس عاجز اور فقیر کی نظر سے نہیں گزرا ہے. آپ کے تمام احوال تجارت قبل یوحا الیہ، وحی کی آمد سے پہلے ہے. اس میں بھی ایک عجیب بات ہے اور ایک نقطہ ہے، وہ یہ کہ عالم بس علم کی خدمت کرے اور دین کا خادم رہے، دونوں کام نہیں ہو سکتے. چپدو بیڑو پیک دی بد ہے رسا، اور ددی کس دے ڈوبے دو خبر بلگی، احمدین طالب ہوئی، جو ایک ہی وقت میں دو کشتیوں پر پیر رکھے گا یہ لالچی ڈوب جائے گا. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. سلف کے اندر ہمت بہت زیادہ تھی، ان کے دنیا کے بھی بڑے بڑے کام ہوتے تھے. خود امام اعظم وقت کے بزاز تھے، اور امام مالک و شافی و احمد یہ سب کے سب عظیم تجارات کرتے تھے، لیکن ان کے منصب اجتہاد میں اور تفقہ و تبحر میں کوئی فرق نہیں آیا. اس زمانے کے اندر علماء کی ہمت پست ہے، اور فضلاء بھائی ہمارے وہ کم عزم ہے. ہاں کہ بکان نمک رفت تو نمک نیز شد، جو بازار اور منڈی نکلے گا وہ وہیں کھوک رہ جائے، واپس آنا مشکل ہو جائے. اس لیے اس مسئلے میں تبدیلی قبول کرنی پڑے گی کہ اس وقت اعلیٰ ترین خدمت یہ ہے کہ بس آپ طالب رہے اور عالم رہے، اور آپ امام رہے اور مدرس رہے اور مدرسے کے خادم رہے، اور دوسری چیزوں سے آزاد رہے. حضرت امام اعظم نے جو امام ابو یوسف کو وسایا کیے شاگردوں کو، ان میں یہ بات بھی کہی کہ اپنے لین دین کے لیے، دنیا کے کام کاج کے لیے معتمد رکھنا، خود نہ کرنا، اوقات ضائع ہو جائے. اللہ اکبر و کبیرہ. ووجدک عائلا فاغنا، اور پایا آپ کو تندس سو غنی کر دیا. ائمہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ فقہ ہے کہ نادار خاون کو مالدار عورت زکات نہیں دے سکتی، اور تندس عورت کا نفقہ تو ویسے خاون پر لازم ہے. لہ نفقت والکسوت والسکنا، ہدایہ فتح القدیر. ذرا بات غور سے سنو. کہتے ہیں اور ائمہ کے ہاں گنجائش ہے، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں. تو علماء نے عجیب بات کہی کہ آیت کو امام ابو حنیفہ نے صحیح طرح سمجھا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ خدیجہ کی وجہ سے آپ غنی ہو گئے، تو رشتہ سببیہ سبب غنا ہے، اس لیے ایک دوسرے کو میاں بیوی زکات نہیں دے سکتے. وہ کون سا معتند ہے جس میں امام اعظم سباق الغایات نہیں؟ آپ پر خود یتیمے کے دور گزرے. فام الیتیم فلا تقہر، بس یتیم کے ساتھ سختی نہ کرے. وام السائل فلا تنہر، اور وہ جو سائل ہے گداگر، اس کو جھڑکیے نہیں. عجیب عجیب سائل نکلے. ایک سائل تو یہ ہے کہ جو راستے میں کھڑے اور آپ کو کہے کہ کچھ دو اللہ کے واسطے. یہ والے سائل تقریباً ختم ہو گئے، اب اور طرح سائل جاپانی طرز کے نکل آئے. گھنٹی بجا لیتے ہیں، آدمی کو باہر نکال لیتے ہیں کہ ضروری کام ہے آپ سے. آدمی غریب پریشان باہر آ جاتا ہے، اور پھر کبھی کبھی عورتیں اور بچے ہوتے اور ان کے ساتھ باقاعدہ وہ سختی کرتا ہے وہ مانگنے والا. حدیث شریف میں، صحیح مسلم میں ہے کہ تین آدمی ہیں جن کو اللہ نظر غضب سے دیکھتا ہے، رحمت سے کبھی بھی نہیں دیکھے گا، اور کبھی بھی اللہ ان کو پاک نہیں ہونے دے گا، نہ بات کرے گا. ایک وہ بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے، دوسرا وہ بوڑھا جو زنا کرتا ہے، اور تیسرا وہ سائل جو تکبر کرتا ہے. کشف المشکل میں ابن الجوزی نے امام طحاوی کی شرح مشکل سے سراقہ کیا ہے. سراقہ اس کو کہتے ہیں کہ عبارت نقل کی اور نام نہیں لیا. اور اقتبسا واستفادہ کا مطلب یہ کہ احالا لہذا ما حقق الطحاوی فی شرح مشکلی، اور وہ یہ کہ اس روایت کا مطلب کیا ہے. ہر شخص گناہ کرے تو برا ہے، ہر شخص تکبر کرے تو برا ہے، ہر شخص کے لیے جھوٹ بولنا بری بات ہے. بادشاہ جھوٹا، اور بوڑھا زانی، اور سائل متکبر. اصل میں یہاں پر علت معصیت کی کمزور ہے. دنیا جھوٹ بولتی ہے تو اے بادشاہ لعنتی، تو کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ تو کس سے ڈرتا ہے؟ اور لوگ گناہ کرتے ہیں بہت بری بات ہے، لیکن ایک بوڑھے جس کے اعضائے جسم اور توانائی اور قوت حس ختم ہو چکی ہے، آپ کے وہ برے فعل سے باز نہیں آتے. اور لوگ تکبر کرتے ہیں بہت برا کرتے ہیں، لیکن ایک گداگر آپ کس منہ تکبر کرتے ہیں. اس میں علت معصیت ضعیف ہے. بد طلبا جو فضلا ہے وہ بات کو سمجھے، اور لوگ سمجھے اور نہ سمجھے تو اور اچھا. فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. اب یہ دیکھنا ہے کہ کن کن مقام پر علت معصیت ضعیف ہے، وہاں سزا سخت وارد ہوگی. وجہ ہی نہیں ہے اور پھر ہم وہاں گناہ کر رہا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اب ایک آدمی یہاں مثلا رہتا ہے، وہ مسجدوں میں جاتا ہے اور وہاں کہتا ہے کہ مفتی صاحب نے سلام کہا ہے اور میرے بارے میں کہا ہے، میرا ادارہ ہے پنجاب میں کہ میرے لیے اعلان کرے، میں چندہ کرتا. یہ دیکھیں یہ نئے قسم کا جاپانی گداگر نکلا ہے. مجھے پتا نہ میری بلا کو پتا اور نہ میرا یہ مزاج ہے. صرف یہاں رہنے سے اور کھانے پینے سے وہ غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. ایسے اکاذبہ دنیا کے اندر پیدا ہو گئے. تو علماء کرام دونوں طرح ہوتے ہیں. بس کہتے ہیں نہیں بھائی، ہم تو وتروں کے بعد نفل پڑھتے ہیں اور شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں، اور تجھے اجازت نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو، اچھا کرتے ہو. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوہ وہ ہمارا سرمایہ ہے اور ہمارے بزرگوں کی یادگار ہے، وہ غریب آدھا گھنٹہ تقریر کر کے تر یہ گداگر آگے ہوتا ہے. وہ ہم مسائل فلا تنہار. اب اس کو کیسے نہیں جھڑکیں گے؟ جھڑکیں گے نہیں، لیکن کہیں گے کہ گیٹ پکڑو اور باہر جاؤ، یو کین گو. سمجھانا تو پڑے گا. پورے جہان کو سر پہ اٹھاتا ہے اور پورے جہان کی بے عزتی کرتا ہے، اور اس کو کچھ عقل نہیں ہے. خود غرض لالچی انسان دن رات بس ایک ہی بورڈ میں پڑا ہوا ہے. مدرسے بھی چلیں گے اور فقراء و مساکین کی امداد بھی اللہ کرے گا، اور ہماری عزت بھی بلند رہے گی انشاءاللہ. منزل کے جستجو میں کیوں کھویا ہوا ہے اتنا، اور اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکار. اپنے اندر ایمان پیدا کرو، غیرت پیدا کرو، اور اپنی جگہ بیٹھے رہو، اور اللہ سے کہو کہ خدا یہ طلبا بھی آپ کے ہے، مدرسہ بھی آپ کا ہے، اور یہ پھل جو آپ نے منڈی سے گاڑی بھر کے بھیجے یہ بھی آپ کی مہربانی. عین اس وقت دیکھو گاڑی گزر رہی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ منزل کے جستجو میں کیوں کھویا ہوا ہے اتنا، اور اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے. محتمم پہلے ایمان پیدا کرے، اپنے اندر اسلام مضبوط کر لے، توکل پہچان لے، اور وہ اللہ سے کہے کہ میں آپ سے کام کا موقع مانگتا ہوں. اللہ تعالی راضی ہو جائے تو تمام جہان کے سیٹ اور ان کے اموال وہ متوجہ کر لیں گے، اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ خود فرماتے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کے خزانے میرے پاس. اگر یہ ذہن بنا اور اس پر رہے، کچھ تکلیف آئے گی، ابتلا، اس کے بعد روشنی ہوگی ہمیشہ کے لیے، آرام رہے گا. تو مجھ سے پڑھنے میں اور یہاں آنے میں صادق تھے. اور اگر یہ ذہن نہیں بنا اور اس کے خلاف ذہن میں آ رہا ہے، تو شیطان تھا اور شیطان رہا اور شیطان چلا جائے. نہ محقق شدی نہ دانش مند، چار پائے برو کتاب چند. نہ مکی پہ بزرگئی کی اس شک نشدہ، بولے خر با جی نشی بتواؤ. مکے کی بزرگی میں شک نہیں ہے، لیکن گدا طواف کرے حاجی صاحب نہیں بنتا. اس طرح تفسیر، درس، رمضان، احسن العلوم مبارک، لیکن اپنا عزم اور ایمان پہلے مضبوط کر لو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور یہ جو سائلین ہے، یہ ٹیڑھی قسم کے سائل نکلے، جاپانی بیکاری. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا نام لگ رہا ہے ایسا. اب دیکھو یہ بھی دغا بازی ہے. ایک آدمی لکھواتا ہے کہ جی میرا ادارہ ہے، آپ بھی تشریف لائے تھے، جی ہم نے دیکھ لیا. ہم لکھتے ہیں الحمدللہ وکفا وسلام علی اما بعد. میں فلان جگہ کے سفر پر نکلا تھا، اتفاق سے مولانا سے ملاقات ہوئی، ان کی درخواست پر ان کے ہاں جانا ہوا، دین کا ابتدائی ادارہ ہے اور کچھ محنت کر رہے ہیں، دعا ہے کہ اللہ ان کی مدد فرمائے، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس ادارے کا خیال رکھے. اب اس کاغذ کو لے کر کے گھومتا پھرتا ہے سیٹوں کے پاس، یہ دیکھا ذرا، اور بہت برے حالات ہیں. ان لوگوں نے نہ چندہ لینا ہے اور نہ مدرسے چلانے، انہوں نے دینی عزت کو داؤ پر لگا رہا ہے. اور جو ان میں صادقین ہیں اور واقعی مستحقین ہیں، اللہ ان کو آسمان و زمین سے خزانوں میں سے عطا فرمائے. سب تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائل کبھی کبھی انسان ابتلا میں پڑ جاتا ہے، بہترین کپڑوں میں ہوگا، گھڑی پہنا ہوا ہوگا اور بہت استری کیا ہوا کپڑے ہیں، خرش پرش ہے، اور قیمتی گاڑی میں آیا اور آپ کو کہتا ہے یار جی 500 روپے چاہیے یہاں سے حیدرآباد تک جانے کے لیے. اس کے ٹیسٹ پاس کو دیکھ کر کے آدمی کو شرم آ جاتی کہ چلو 500 کی جگہ 1000 کا نوٹ رکھے. بعض علماء دین کہتے ہیں کہ نہ دیں، اس کا ظاہر بتاتا ہے کہ وہ سائل نہیں ہے، کاسب ہے. لیکن ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر گھوڑے پر سوار ہو کے تجھ سے مانگنے آئے تب بھی آپ اللہ کے نام پر دے دے اسے. میرا خیال یہ کہ دینا چاہیے. میں نے ایک واقعہ دیکھا ہے حیران کن. ہمارے اس محلے میں ایک شخص رہتا تھا اور وہ مشہور تھا کہ ان کے سمندری جہاز چل رہے ہیں. ایک دن زور کی نماز پڑھ کر میرے ساتھ دفتر کی طرف گیا اور پھر مجھے کہا ایک 50 روپے تو دو، کھانا کھا لے. میں نے کہا اللہ خیر کرے، کہا ایسی تکلیف آئی. آج سے 25 سال پہلے کا واقعہ ہے، 30 سال پہلے کا. میں نے ان کو 100 روپے ان کی خدمت میں پیش کی اور مجھے بڑا دکھ بھی ہوا کہ اتنا معزز آدمی. چار چھ مہینے بعد یہاں آیا اور میرے ساتھ اسی طرح بیٹھ گیا اور مجھے کہا کیا بنوانا چاہتے ہیں ادارے میں بتائے. میں نے بتایا کہ یہ اوپر کا جہاں دفتر ہے اس کے اوپر والا منزل یہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے. تو اس نے کہا یہ میری طرف سے ڈال لیں، اس کا سارا خرچہ میں دوں گا. میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا تمام کا تمام مال کرک ہو گیا تھا، عدالت نے ایک آرڈر کے تحت ضبط کرایا تھا اور نقدی موجود نہیں تھی اور قرض اور کوئی دیتا نہیں تھا. اب مقدمہ بھی جیت گیا، ساری بندھنیں ختم ہو گئی. تو پہلے شکریہ یہ ہے کہ میں نے کہا مولانا کی دعائیں لیے میں، لہذا پہلے موقع پر ان کے ادارے کی خدمت کرنا ضروری ہے. پشتوں میں کہتے ہیں کل دریاب کل کریاب. کبھی کبھی انسان دریا کی طرح ہوتا ہے، کبھی کبھی کچھ بھی پاس نہیں ہوتا. انسان بہت عاجز اور کمزور ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تو ایسے آدمی کو جھڑکنے کی ضرورت کیا ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ کوئی بری بات نہیں کہ آپ نصیحت کریں، جیسے ہم نے مدرسوں والوں کو اور وہ چندہ اینڈ کمپنی کے بارے میں کہا کہ ایسے ہی بدنام نہ کرو، خمخا خدا کا خوف کرو. آپ کی خدمت اقدس میں جو وہ شخص آیا، ابو داؤد ترمذی میں ہے، اور اس نے اپنی بدحالی بتائی اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بہتر بتاتا ہو، اور اس سے پوچھا آپ کے پاس کیا کیا ہے. اس نے کچھ پانی کا پیالہ بتایا اور ایک چادر بتائی جو رات کو اوڑھتے تھے. آپ نے ان میں سے کوئی چیز لی اور صحابہ سے کہا کون خریدے گا کتنے کا، جس نے سب سے زیادہ بتایا آپ نے اس کو دے دیا، اس کا پھلاڑا منگوایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ ڈالا اور فرمایا کہ آپ جاؤ جنگل لکڑیاں کاٹو اور بیچو، یہ بہتر ہے کہ قیامت کے دن تو آئے اور آپ کے چہرے پر لوگوں سے مانگنے کا زخم ہو. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی بدبو سے میدان محشر کے لوگ بے چین ہوں گے. سائل کا دنیا کے اندر یہ چہرہ منحوس ہوتا ہے، آدمی کو گھن آتی ہے اسے. وجہ عظم لے سبیل احمد، حدیث کے الفاظ میں. چنانچہ وہ چلا گیا اور چند دن کے بعد آیا اور اس نے کہا تمام ضروریات پوری ہو گئی، قرض ہے اتر گئے. اور پھر فرمایا حضرت میرے پاس اتنے درہم اور دینار بچ بھی گئے، آپ بہت خوش ہوئے. اور آپ نے کہا اللہ کے پیغمبر سب دس مشقت کرتے تھے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. لنقل الصخر من قلل الجبال احب الی ممن الرجال، علی رضی اللہ عنہ کا شعر روح المانی میں، پہاڑ کو ادھر سے ادھر اٹھا کے لے جانا میرے لیے آسان ہے لیکن خدایا بندوں کے احسان کے نیچے دبانا نہیں. خدایا ہمیں دینے والے بناؤ، لوگوں سے مانگنے والے نہ بنا. تو یہ واضح نصیحت ہے. جیسے علماء کہتے ہیں کہ مسجد میں مانگنے نہ دے، کیونکہ مسجد تو اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے، اور اسے نصیحت کرو کہ مسجد کے گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر نمازی جائیں گے، آپ ان سے اپیل کر لیں لأن المساجد لم تبن لها، مساجد اس کام کے لیے نہیں ہے کہ لوگوں سے مانگا جائے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو رب نے آپ پر احسان کیا ہے اسے بیان فرمائے. علماء دین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو واجب البیان ہے وہ نبوت ہے، یعنی آپ بحیثیت رسول اور نبی کے بیان فرمائے، اور رسول اور نبی کی حیثیت سے جو آپ نے بیان کیا وہ حدیث ہے. تو فحدث سے حدیث نکلی. ایک آدمی نے شرح ترمذی کے اندر اس کو سمجھے بغیر مسترد کیا ہے، اس پر کبار محدثین نے غضب کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ اہل نہیں تھے اس جگہ کو سمجھنے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اور وہ جو اللہ نے آپ پر احسانات فرمائے، آپ کو رسول عرب و عجم بنایا، نبی آخر الزمان بنایا، صاحب قرآن بنایا، صاحب معراج بنایا، آپ یہ بیان فرمائے تو یہاں سے حدیث مقتبس ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کہتے ہیں کہ یہاں سے اخیر تک جو سورتیں ہیں اس کے اختتام پر یا آغاز پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھی جائے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے صرف اللہ اکبر اللہ اکبر بھی کافی ہے. امام رازی کی بھی یہی رائے ہے، خطیب شیروینی کی بھی السراج المنیر میں یہی رائے ہے. اور وہ جو بعض طرق کے اندر بعض محدثین و مفسرین نے منع کیا ہے، انہوں نے لزوم منع کیا ہے، لزوم نہیں ہے، من حیث الادب ہے.